من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ فرما دیجیے کہ ہم پر کوئی حادثہ نہیں پڑ سکتا، ہم پہ کوئی مصیبت نہیں آ سکتی. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، سوائے اس کے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہی ہمارے لیے مقدر فرما دیا. یعنی مصیبت جو آتی ہے وہ بس وہی آ سکتی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر کیا ہوا ہے، اور وہ ان کا مقدر کیا جانا ہمارے پیدا ہونے، ہمارے باپ دادا کے پیدا ہونے سے پہلے ہو چکا ہے. جس وقت اللہ تعالیٰ نے تقدیر بنائی اس وقت سے ہو چکا ہے. تو آپ کہہ دیجئے کہ ہم پہ کوئی مصیبت نہیں آ سکتی، ہم پہ کوئی حادثہ نہیں پڑ سکتا، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر فرما دیا ہے. وہ مولانا، وہ ہمارا مالک ہے. اور مسلمانوں کو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مسلمانوں کو تو اللہ تعالیٰ ہی پہ توکل کرنا چاہیے. یعنی توکل کہتے ہیں کہ اپنے کاموں کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں اور ان پر پورا بھروسہ رکھے کہ جو میرے لیے اللہ میاں کریں گے اس میں خیر ہی خیر ہے، اور حق تعالیٰ سے زیادہ کون بندے کا خیر خواہ ہو سکتا ہے. تو اس آیت کو پڑھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ ایک تو اس کا صبر سے بہت بڑا تعلق ہے، کیونکہ صبر ہوتا ہی انہیں چیزوں پہ ہے جن کو ہم مصیبت کہتے ہیں، جو ناگوار امور ہوتے ہیں. تو ایسے امور جب پیش آئیں تو دیکھیں، بتایا یہ گیا تھا، پچھلے دو بیان ہو چکے ہیں، بتایا یہ گیا تھا کہ صبر کی جو جڑ ہے وہ ایک سوچ ہے، یہ ایک باطنی عمل ہے. باطنی عمل ہمیشہ سوچ سے ہوتا ہے. مقصود دل کو جمانا ہے اللہ کے حکم پہ، لیکن اس کی سوچ یہ ہے جو اس آیت میں بیان کی گئی، جس کو بندہ عرض کر چکا اور تمام اہل اللہ عرض کر یہ بتاتے آئے ہیں ہمیں کہ دیکھو، یہ سوچا کرو ناگوار امور پر کہ یہ من جانب اللہ ہے. قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، بغیر اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تو ہو نہیں سکتا. تو جو مشکل آ جائے، پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، مصیبت آ جائے، وہ آئی کیوں؟ آئی تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے مقدر میں لکھ دیا تھا، وہ ہمارے مالک ہیں. تو دیکھیں، وہ جو جڑ ہے، جو صبر کی جڑ ہے، کہ بندہ یہ سوچے کہ یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ بیماری، یہ ناگوار امر، چاہے چھوٹا سا بھی ناگوار امر، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بس ہوا سے چراغ گل ہو گیا تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. صبر کیا، تو صبر جو ہے بہت ہی معمولی ناگوار امور پر بھی کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی درجات کی بلندی ہے، اس میں بھی ثواب ہے، اس میں بھی وہی تو مشق ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جب مشق کریں گے تو بڑی چیزیں اگر خدا نخواستہ آئیں تو ان پہ بھی توفیق ہو جائے گی صبر. اور یہ سب سے بڑھ کر موت کے وقت، جس سے بڑھ کر کوئی مصیبت ہی نہیں ہوتی. یوں تو موت مومن کا تحفہ ہے، لیکن وہ اس قدر سخت وقت ہے تو اس وقت بہت صبر کی ضرورت ہوگی. تو یہ جو ہم دنیا میں مشق کریں گے چھوٹی چھوٹی، یہ اس وقت کام آ جائے گی. اور پھر حق تعالیٰ جب دیکھتے ہیں بندے کو، یہ وہ صبر کرنے والا بندہ ہے، ہر چھوٹی چیز پہ صبر کر لیتا ہے، ہر بڑی چیز پہ صبر کر لیتا ہے تو وہ بندہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، پھر اس کو کیا ڈر۔ تو اس لیے صبر کو اچھی طرح سے سمجھنا، بہت کچھ تو عرض کر دیا گیا اور آپ حضرات ماشاءاللہ جیسا خطوط وغیرہ سے پتہ چل رہا ہے بہت کچھ سمجھ گئے، لیکن پھر بھی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ابھی تک بیان نہیں ہو سکی۔ تو آج صبر کے بارے میں کچھ اور عرض کرنے کا ارادہ ہے مزید۔ آج کل دنیا کے حالات بھی ایسے، صبر کی سخت ضرورت ہے، یعنی ہم لوگوں کو آج کل صبر کی سخت ضرورت ہے، اور بے صبری سے بچنا ہے۔ تو یہ چار چیزوں کا ارادہ ہے کچھ عرض کریں گے۔ ایک تو صبر للہ ہونا چاہیے، دوسرے بعض باتیں جن کو یاد رکھنے سے صبر آسان ہو جاتا ہے، اور تیسرے صبر اور اس میں تدبیر کتنی اور کیسی، اور بے صبری کی بعض علامتیں۔ یہ تو خیر میرا ارادہ ہے، لیکن عام طور سے ہوتا یہ ہے کہ مضمون رکھا رہ جاتا ہے، سب کچھ بیان نہیں ہو سکتا۔ سب سے پہلی بات صبر میں یہ سمجھ لیجئے کہ صبر ایک بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کے اوپر عمل ہے، اور فرض عبادت ہے، یعنی صبر فرض ہے قرآن کی روح سے، حدیث شریف کی روح سے۔ تو صبر ہونا چاہیے للہ، ہمارے تمام کام للہ ہونے چاہیے، تو صبر بھی انہی میں سے ہے۔ جب آدمی بندہ صبر کرے تو وہ صبر کرنا للہ ہونا چاہیے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہونا چاہیے، یہی فرق ہے۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے کہ دل کو جما لینا اور رک جانا، غصے کو پی جانا، اس سے کچھ اور حرکت کرنے سے رک جانا، یہ کافر بھی کر لیتا ہے، لیکن کافر کا صبر للہ نہیں ہوتا۔ اب دیکھیں بعض لوگ بہت بڑی بڑی چیزیں کرتے ہیں جس میں بہت مشکل ہوتی ہے، بہت کٹھن ہوتی ہے، اور کافر کر دیتا ہے، لیکن اس کا صبر للہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کے لیے نہیں کرتا، نہ وہ یہ سوچ کے کرتا ہے کہ یہ میرے لیے اللہ میاں نے ایسا لکھ دیا تھا اور اس میں میرے لیے ہی حکمت و رحمت ہے۔ تو یہ جو آیت پڑھی گئی یہ مسلمان کے صبر کو بتا دی۔ قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو بھی واقعہ ہو رہا ہے ناگوار، یہ من جانب اللہ ہے، وہ مولانا، وہ ہمارا مالک ہے، تو اس لیے وہ جو کرے گا اس نے ہمارے لیے حکمت و رحمت ہوگی۔ تو اس لیے نیت کو ٹھیک کریں، جیسے ہی کوئی ناگوار امر پیش آئے صبر کا ارادہ کریں اور اللہ کے لیے۔ دیکھیے کلام پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ دیکھیے ہماری جو نماز ہے، آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادات، اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے، یعنی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہے۔ اللہ کے لیے کا مطلب یہ ہے کہ میں جو کر رہا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ اگر صبر کر رہا ہے بندہ تو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اب یہ کہ بعض اوقات ہم دوسرے لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں اور کوئی ناگوار امر پیش آ جاتا ہے، اس وقت بعض اوقات انسان یہ سوچتا ہے اگر میں ایسی حرکت کروں، بے صبری کروں تو لوگ کیا کہیں گے، تو اب رک گیا۔ یہ رکنا اس کا اللہ کے لیے نہیں ہوا، اللہ کے لیے کرے۔ تو یہ للہیت جو ہے یہ تو تمام امور میں ضروری ہے، لیکن صبر ایک خاصی مشکل چیز ہے، مشقت والی چیز ہے، پیچ و تاب سے گزرنا پڑتا ہے۔ اتنی محنت بھی کرے بندہ اور پھر اللہ کے لیے نہ کرے تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ اب یہ ہے کہ انسان کو پتہ کیسے چلے کہ یہ جو صبر میں کر رہا ہوں یہ للہ ہے یا نہیں، تو یہ ہر عبادت میں اور ہر کام میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو ایک تو بات یہ ہے کہ نیت کا حال بندہ ہمیشہ خود جانتا ہے، جو نیت وہ کرے گا۔ نیت ایک اختیاری چیز ہے اور نیت بھی ایک سوچ ہے، یہ بہت لوگ نہیں جانتے اور اس وجہ سے نیت میں بہت گڑبڑاتے ہیں۔ نیت اختیاری چیز ہے، ایک سوچ ہے اور آسان ہے، ایسی آسان ہے کہ ایک دیہاتی جاہل شخص جو پڑھا لکھا بھی نہ ہو وہ بھی کر سکتا ہے، کیونکہ اس پہ بھی نیت کرنی ضروری ہے، ہر چیز میں دلاہیت ضروری ہے، اس کے لیے بھی اخلاص اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ جتنے اعمال ہیں ان کو اتنا آسان ہو، اتنے آسان ہوں گے یہ کہ جاہل شخص بھی کر سکے، اور وہ بہت آسان ہے کیونکہ سوچنے سے نیت ہو جاتی ہے۔ بالقصد سوچ لے کہ میں یہ کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، بس اب یہ نیت ہو گئی، کیونکہ اس نے بالقصد یہ بات سوچی۔ منہ سے کہنا یہ ایک الگ چیز ہے، ظاہری عمل ہے، اس کا کیا اعتبار ہے؟ اصل تو یہ ہے کہ سوچتا کیا ہے۔ اگر اب دیکھیے، اب اپنا جائزہ لیجئے، میں خود اپنا جائزہ لیتا ہوں، کتنی جگہ ہم سوچنے میں ناکام ہو جاتے ہیں، صحیح بات اور غلط باتیں سوچتے ہیں، تو بتائیے، سوچنے کی مشق نہیں ہے۔ یہ سارا تصوف ان اعمال کے بارے میں ہے جو شریعت کا حصہ ہے، لیکن وہ سوچنے سے متعلق۔ اور جیسا کہ اب یاد آ گیا، حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے معمولات یومیہ، جو کتاب ہے وہ عجیب کتاب، معمولات یومیہ اور مختصر نصاب اصلاح نفس، اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر ظاہری جتنے بھی اعمال ہیں وہ اس پہ منحصر ہیں، باطنی اعمال جب ٹھیک ہو جاتے ہیں، یعنی سوچ ٹھیک ہو جاتی ہے، تو ظاہری اعمال خود ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ توجہ دلانی تھی اپنے احباب کو، اور جو لوگ بھی اصلاح کر رہے ہیں، کرنا چاہتے ہیں، کہ دیکھو نیت کو پکڑو، صبر کا موقع آئے تو اللہ کے بھی صبر، اور یہ بس سوچنا ہے کہ یا اللہ میں تو اس لیے صبر کروں گا کہ آپ راضی ہو جائیں مجھ سے، تب یہ نیت ٹھیک ہو گئی۔ اب وساوس آئے کہ میری نیت میں آمیزش ہو گئی، یہ وسوسہ ہے، جو بالقصد سوچا بس وہ نیت ہے، جو باقی خیالات آ رہے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ وساوس ہیں، ان کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ لیکن ایک چیز اور ہے، وہ ہے، ایک تو ہم نے نیت کر لی، چاہے قہرن و جبرن کر لی، لیکن کر تو لی اللہ کو راضی کرنے کی نیت، میرا ارادہ ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں چاہے لاکھ مجھے مشکل لگے، لیکن نیت تو ہو گئی۔ لیکن ایک دل کی یا نفس کی خواہش ہوتی ہے، اب دل کی یا نفس کی خواہش چونکہ لالچ والی ہوتی ہے، اس لیے بہت بار لوگ اس کو نیت سمجھ لیتے ہیں، اور نیت سمجھ کر اس کو ٹھیک کرنے کے چکر میں لگ جاتے ہیں، اور دل کا چاہنا یہ اختیار میں نہیں ہے، اس لیے ایک مشکل میں پڑ جاتے ہیں، اور سمجھتے ہی ہیں کہ میں نیت نہیں کر پا رہا ہوں صحیح، کیونکہ میرے دل میں تو یہ خواہش بھری ہوئی ہے۔ یہ غلط ہے، یہ نہ جاننے کی وجہ سے ہو، کیونکہ دین تو آسان ہے، دین تو بالکل آسان ہے۔ دیکھیے، اس کو میں ایک مثال سے سمجھاتا ہوں، جو حضرت حکیم الامت مولانا شفیع تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے دی ہے۔ خود فرمایا کہ دیکھو، افطار کا وقت ہے، سب چیزیں رکھی ہوئی ہیں سامنے، گرمی کا زمانہ ہے، پیاس سخت لگی ہوئی ہے، بھوک ہے، اور ابھی لیکن کچھ وقت باقی ہے افطار، تو دل للچا رہا ہے، جی چاہ رہا کہ پانی پی لیں، لیکن نیت نہیں ہے پانی پینے کی، نیت نہیں ہے شربت پینے کی۔ تو دیکھیے، دل کا چاہنا ایک الگ چیز ہے، دل بالکل خلاف چاہ رہا ہے، لیکن دل کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ دل کے چاہنے کو اگر ہم ٹھیک کرنا چاہیں گے تو ہوگا ہی نہیں ٹھیک، دل کہاں سے اتنی جلدی سیدھا ہوتا ہے؟ دل یا نفس کہہ لیجیے، وہ تو اپنا وقت لے گا سیدھا ہونے میں، کسی بزرگ کے پاس رہو اور اس کی مشقتیں اٹھاؤ، مجاہدات کرو، پھر بھی پورا سیدھا نہیں ہوتا، تو اس کے چکر میں نہیں پڑے۔ سیدھے سیدھے میں نے جو عرض کیا، میں اپنے احباب کو سمجھاتا ہوں، جب بھی ایسا موقع آئے، دل ہی دل میں سوچ لو کہ اللہ میں، یہ صبر کا موقع ہے، میں آپ کے لیے، آپ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، بس اس لیے صبر کرتا ہوں۔ کر کے تو دیکھیں، جب مشق ہو جائے گی تو پتا چلے گا۔ اب دیکھیں، جیسے ایک مثال اور لیجیے، پڑوسی نے آپ کے گھر میں اوپر سے کوڑا پھینک دیا، یہ سب غصے والی بات ہے، اور یہاں پر صبر مشکل ہے بہت، کم سے کم اس کی غیبت کر لیں گے، یا اس کو گالی دے دیں گے، یا بہت سے تو جا کر اسے لڑیں گے، یا کم سے کم شکایت تو کر ہی دیں گے، یا وہ کوڑا لے جا کے اس کے سامنے رکھ دیں گے، طرح طرح کی حرکتیں ہو سکتی ہیں۔ لیکن اگر اس وقت ہم نے یہ سوچ لیا کہ مجھے صبر کرنا ہے، کیونکہ تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کی ایزا پر صبر کرنے کا حکم دیا ہے. تب آپ کی نیت للہ ہو گئی اور اس کا اثر آپ دیکھیں گے. ایک مرتبہ ہم لوگ رہ رہے تھے ایک اپارٹمنٹ میں یہی مکہ مکرمہ میں, تو اوپر جو پڑوسی آیا وہ ذرا بہت ہی خالص غذائیں کھانے والا تھا, تو وہ ساری چیزیں مسالے وغیرہ لے کے آتا تھا ثابت, اور گھر میں اس کے پاس وہ تھا اس میں کوٹتا تھا, اور رات کو نیند خراب ہو جاتی تھی اور وہ آواز آتی تھی کیونکہ دھمک 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 ایک ہو رہی ہے مسلسل, بہت تکلیف تھی. میں نے میرے شیخ اس وقت تھے حضرت نواب اشرف علی خان قیصر صاحب, ایک دن میرا ارادہ ہوا کہ میں اس کو جا کر منع کروں لیکن نہیں گیا. پھر حضرت نواب اشرف علی خان قیصر صاحب کو قصہ لکھا اور پھر حضرت کے پاس حاضر بھی ہوا تھا جب کراچی گیا, تو حضرت نے اس پہ ناگواری کی کہ بھائی اس کو جا کے کہنا صبر کرنا چاہیے یعنی. اور جب میں وہاں پہنچا تو حضرت نے فرمایا کہ دیکھو میں یہاں حالانکہ بہت ہی اچھے علاقے میں رہتے تھے لیکن رات کو فرمایا کہ ٹرک گزر جاتا ہے بہت بڑا اور میں چونک کے اٹھ جاتا ہوں, تو ان چیزوں پہ صبر کا حکم ہے, تو صبر کرنا چاہیے. اور صبر کے لیے نیت کو ٹھیک کرنے کے لیے ایک چیز یہ بھی ہے, وہ تو ہے ہی آپ کو پتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کا حکم ہے. جب کوئی ناگوار امر ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ دیکھو چراغ گل ہو گیا, پڑھو انا للہ و انا الیہ راجعون, اس سے تسلی ہو جائے گی, نیت بھی ٹھیک ہو جائے گی, بشرطے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون میں دو جملے ہیں. پہلے جملے میں حق تعالیٰ کی مالکیت ظاہر ہوئی کی گئی ہے کہ بھائی ہم تو اللہ تعالیٰ ہمارے مالک ہیں, جیسے پچھلی جو آیت پڑھی گئی ہو مولانا وہ ہمارے مالک ہیں. جب مالک ہیں اور وہی انہی کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے تو ہماری تجویز ہی نہیں ہونی چاہیے, جو ہو رہا ہے وہ من جانب اللہ ہو رہا ہے. تو اس میں لکھتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ ظاہر کر کے بندوں کی تجویز کا استیصال کر دیا گیا کہ بندے کو تجویز کا حق نہیں, جو بھی پیش آئے اللہ میں مالک ہے ہمارے اور اس میں خیر ہی ہوگی. اللہ تعالیٰ تو بندے کے لیے ہمیشہ خیر چاہتے ہیں. اور دوسرے جملے میں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اس کا بدلہ ملنے پر تنبیہ کی گئی, اس سے جو بھی کلفت ہے وہ ختم ہو جائے گی. یہ بھی لکھا ہے, لکھا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں انا الیہ راجعون تو یعنی ہم تو وہاں جانے والے ہیں, اللہ میں کے پاس ہی جانے والے ہیں, تو وہاں تو ہر تکلیف کا بدلہ ملے گا. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کو تو کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو بھی تکلیف یہاں پہنچے گی وہ انا الیہ راجعون, جب ہم اپنے رب کے پاس پہنچیں گے تو اس کا بدلہ ملے گا. اور نیت کے بارے میں ایک اور چیز عرض کرنی ہے کہ وقت کتنی تیزی سے گزرتا ہے. نیت کے بارے میں ایک چیز اور یہ عرض کرنی ہے کہ نیت اگر للہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں صبر کر رہا ہوں, اگر واقعی ایسا ہے تو یہ بندہ اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, تو اللہ کو راضی جب کرنا چاہتا ہے تو وہ کیا وہ گناہ کرے گا, یہ بتائیے, سوچئے. کہہ رہا میں صبر کر رہا ہوں اس لیے کہ اللہ میں راضی ہو جائیں, تو بندہ خدا دسیوں چیزوں میں اللہ کو ناراض کیسے کرے گا؟ وہ شخص, ایسا شخص جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, ایسا شخص کیوں گناہ کرے گا؟ پتہ یہ چلا کہ گناہ سے بچنے کی کوشش پوری اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانا جس میں حقوق کا ادا کرنا بھی شامل ہے, یہ علامت ہے کہ اس کی نیت میں للہیت ہے. اور نیت کے بارے میں یہ بھی دیا ہوا ہے کہ جو شخص خالصتاً للہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرتا ہے, اب شیطان اس پر غلبہ نہیں پا سکتا, اب وہ شیطان کے بہکانے میں نہیں آ سکتا, شیطان اس کو بہکا نہیں سکتا, اس کی ایک یہ بھی خاصیت ہے. بہرحال تو ایک چیز یہ عرض کرنی تھی کہ دیکھیے للہیت ہمارے صبر میں بھی للہیت ہونی چاہیے اور اس کی جھلک آئے گی تمام اعمال میں. ایک مرتبہ ایک ہمارے آئے ہوئے تھے جاننے والے دوست، ہم لوگ مینا میں بیٹھے ہوئے تھے، حج تھا، تو بہت عرصہ پہلے کا زمانہ ہے، تو ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کون سا حج کر رہے ہیں، کہنا نفل، ایک صاحب سے نفل، لیکن نفل حج آپ کر کیوں رہے ہو؟ کہنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے. میں نے کہا اگر اللہ کو راضی کرنا مقصود ہے تو وہ تو بہت سے گناہ آپ کو گھر میں پہلے چھوڑنے، یہ شرعی پردہ کیوں نہیں ہے؟ ٹیلی ویژن کیوں ہے؟ تصاویر میں کیوں ابتلا ہے؟ غیبت کیوں ہے؟ غصہ کیوں ہے؟ غصے کے علاج کی کوشش کیوں نہیں ہے؟ جو چاہا کہہ دیا، کسی کا دل دکھا دیا، یہ سب ہو رہا ہے، اور پھر یہ دعویٰ کہ ہم دل لاہیے. دل لاہیت والا تو ہر ہر گناہ سے بچے گا، وہ تو اللہ کو راضی کرنا چاہتا. تو یہ دل لاہیت کے بارے میں بہت مختصر ہے، لیکن انشاءاللہ کام بن جائے گا، اس سے ہی کام بن جائے گا. اب بعض گر کی بات ہے کہ جب صبر کا موقع آ جائے تو کیا کریں کہ صبر کرنا آسان ہو جائے. سب سے پہلے تو اب تک دو پچھلے بیانوں میں آپ سن چکے ہیں کہ صبر کی کتنی فضیلت ہے، صبر کی کتنی اہمیت ہے، صبر سے کیا کیا. سب سے بڑی تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مائیت نصیب ہو جاتی ہے، بھائی جس بندے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہو جائے، یہ اسی صبر پہ ہوتا ہے جو للہ ہو، اللہ کے لیے ہو. اور صبر میں سلامتی ہے، اور سب سے بڑا انعام صبر کا یہ ہے کہ کلام پاک میں واللہ یحب الصابرین، جس بندے کو اللہ سے محبت ہوگی تو وہ اس آیت کے بعد کتنا بڑا انعام ہے کہ صبر اگر ہم نے کیا تو اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے. واللہ یحب الصابرین، جب اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کریں گے، صابرین سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، تو وہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، اس کا اثر یہی ہوتا ہے. تو واللہ یحب الصابرین، اس کو یاد کرو، صبر کا جب موقع آئے سوچو کہ واللہ یحب الصابرین، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے، اور جم جاؤ صبر کے اوپر. صبر تو میں نے پھر عرض کرتا ہوں کہ صبر ایک باطنی عمل ہے، دل کا جمانا، اس کی جڑ یہ ہے کہ یہ جو بھی ناگوار امر ہے یہ من جانب اللہ ہے، اس میں میرے لیے ہی حکمت و رحمت ہے، اور اللہ کے حکم کی طرف نظر کر کے اس پہ عمل ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ فلاں موقع کے اوپر کیا کیا جائے صبر کے سلسلے میں. بھائی صبر کے سلسلے میں سوچنا تو ہو گیا کہ یہ مشکل وقت، یا بیماری، یا موت کسی کی، یا جو بھی ہے پریشانی حادثہ، یہ من جانب اللہ ہے، اس میں میرے لیے ہی حکمت و رحمت ہے، اور مجھے اللہ کے حکم پہ جمنا ہے. تو اب اللہ کا حکم معلوم کر، جو اللہ کا حکم ہے وہ کر. اب صبر کے بھی درجات ہیں. اب دیکھیے، ایک شخص ہے، اس نے آپ کو آ کے اگر تھپڑ مار دیا، تو اگر آپ نے اس کو جواب میں بھی اتنا ہی زور کا تھپڑ مار دیا تو یہ بھی صبر ہے کہ آپ حکم کے اندر رہے. اس سے بڑھ کر صبر یہ ہے کہ اس کو کچھ نہ کہیں. تو صبر کے بھی درجات ہیں، لیکن آدمی صبر کے موقع کے اوپر اگر کچھ کام کرے تو عقل کے مطابق کرے، وہ کام کرے جس میں اس کا فائدہ ہو، اپنے آپ کو مشکل میں یا نقصان میں نہ ڈالے. اور یہ ہمارے حضرت قاری طیب صاحب کا مضمون ہے، اس میں فرماتے ہیں کہ صبر میں ہونا یہ چاہیے کہ قلب میں تشویش نہ ہو، کیونکہ جب وہ یہ سوچے گا کہ یہ چیز من جانب اللہ ہے اور اس میں میرے لیے حکمت و رحمت ہے، تو اس کی تشویش ختم ہو جائے گی. اس کی خاصیت ہی یہی ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دیکھو جو دلوں کو اطمینان ملتا ہے وہ تو بس ایک ہی چیز سے ملتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی یاد. اور یہاں تعلیم یہ ہے صبر میں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی یاد، یہ مشکل، یہ حادثہ، یہ غم، یہ من جانب اللہ ہے، اس میں میرے لیے ہی حکمت و رحمت ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کی یاد میں لگ گیا بندہ، انا بذکر اللہ، یہی ذکر اللہ ہے، اور اس نے پڑھنا شروع کیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اب تشویش نہیں ہونی چاہیے، اگر واقعی وہ صبر کر رہا ہے تو صبر کرنے والے کے دل میں اطمینان آ جاتا ہے تو لیکن صبر آنے کے صبر آتا نہیں ہے، ایک چیز سے نقصان ہو گیا، کسی کے پیسے بہت سارے ضائع ہو گئے، کوئی لوٹ کے لے گیا، کس قدر افسوس ہوتا ہے ایسے موقع پہ. تو فرماتے ہیں کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دیکھو یہ پریشانی اس وجہ سے ہے کہ اس کا جو بدل ہے، جو عوض ہے، اس پر نظر نہیں. اگر نظر ہو جائے گی بدل پر اور اس پہ غور کر لیا جائے تو یہ پریشانی، یہ تشویش ختم ہو جائے. فرمایا کہ دیکھو، سمجھو، کسی چیز کے فوت ہونے کا، غائب ہونے کا صدمہ جب ہوا کرتا ہے، جب اس کو اس کا بدلہ نہ ملے، اگر مل جائے اور اس سے زیادہ ہی مل جائے تو غم کم ہو جاتا ہے. مثلا ایک شخص سے پیسہ چھین لیا جائے، پیسہ تو پرانے زمانے میں تھا، پیسہ لے لیا جائے اور اشرفی دے دی جائے تو اس کو پیسہ چھیننے کا غم نہیں رہے گا. فرماتے ہیں حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کہ حق تعالیٰ نے انا للہ و انا الیہ راجعون میں اسی مضمون پر تنبہ فرمایا ہے کہ مصیبت کے وقت یہ سمجھا کرو کہ ہم سب خدا تعالیٰ کے پاس جانے والے ہیں، جو رحیم و کریم ہیں اور جو مہربان ہیں، جن کی شان یہ ہے کہ جو کلام پاک میں ہے، ترجمہ ہے کہ تم سے جو کچھ لیتے ہیں اس کا بدلہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. بلکہ ہم لوگوں کو بھی یہی کہا ہوا ہے کہ دیکھو تم پہ کوئی احسان کرے تو تم بھی احسان کرو، اس کے ساتھ بدلہ دو. تو ہمارا بدلہ نہیں دیں گے. چنانچہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے بلا لیا، ان کو آخر میں پہنچا دیا، جہاں مسلمان کے لیے دنیا سے زیادہ راحت ہے. اس پر فرماتے ہیں کہ تم اپنے مردوں کے ساتھ، کوئی آدمی مر جائے گا بہت غم ہوتا ہے، عزیز قریب انتقال ہو جائے، تم اپنے مردوں کے ساتھ ایسا برا گمان کیوں کرتے ہو؟ حکیم الامت کے الفاظ ہیں رحمۃ اللہ علیہ. تم اپنے مردوں کے ساتھ ایسا برا گمان کیوں کرتے ہو کہ خدا نہ خواستہ وہ مر کے جہنم میں گئے؟ جب ان کا خاتمہ اسلام پر ہوا ہے، مسلمان مرے ہیں، تو یہی سمجھنا چاہیے کہ یہ مردہ راحت میں گیا، تو اس خیال سے صدمہ کم ہو جائے گا. یہ بدلہ تو ان کو ملا جن کا انتقال ہوا، اور ہم کو یہ بدلہ ملا کہ ان کے جانے کی وجہ سے، ان کی جدائی کی وجہ سے جو طبعی رنج ہوا، حق تعالیٰ اس پر بہت بڑا ثواب دیں گے. حدیث شریف میں ہے کہ جب کسی مسلمان کا لڑکا مر جاتا ہے تو حق تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کے جگر کا ٹکڑا چھین لیا. وہ کہتے ہیں ہاں خدا بندہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پھر میرے بندے نے کیا کہا؟ وہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، اس نے آپ کی حمد کی اور شکر کیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. ارشاد ہوگا ہوتا ہے کہ میرے اس بندے کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دو اور اس کا نام بیت الحمد رکھ دو. تو آپ نے دیکھا، ایک چیز لے کر حق تعالیٰ نے آپ کو کتنی بڑی چیز دی. آخرت میں جب حساب کتاب ہوگا، اس وقت آپ کو اس کی قدر معلوم ہوگی. وہاں نہ یہ اولاد کام آئے گی جس کے لیے آپ روتے ہیں، نہ بیوی، نہ ماں، نہ باپ، کوئی کام وہاں نہیں آئے گا. وہاں اگر کوئی چیز کام کی ہے وہ یہی ہے، ثواب. ثواب آج کل ہم لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں. وہ جو وہ دن قیامت کا ایسا ہوگا کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن آدمی اپنے بھائی سے، ماں باپ سے اور بیوی بچوں سے بھاگے گا اور اپنے عرق میں غرق ہوگا، اس قدر پریشانی میں ہوگا. اس مضمون کو لکھا ہے حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ایک دیہاتی شخص نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، ان کے والد حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے اوپر، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اس طرح سے تعزیت کی. لیکن تعزیت کا مقصد غم کو بڑھانا نہیں ہے، تعزیت کا مقصد اس کی توجہ کو ہٹانا ہے، اس کے غم کی طرف سے ہٹا کر اس کی توجہ کو اللہ کی طرف اور اس کے اجر و ثواب کی طرف لے جانا ہے. تو اس نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوں کہا کہ آپ صبر کیجیے، تاکہ ہم بھی دیکھ کر صبر کریں، کیونکہ چھوٹوں کا صبر بڑوں کے صبر کے تابع ہے، یعنی بڑے صبر کریں گے تب تو چھوٹے تب کریں گے، اس لیے بڑوں کے اوپر بڑی ذمہ داری ہے. اگر بڑے بھی بے صبری کرنے لگے تو چھوٹوں کا کیا حال ہے. اور اس کے بعد یہ کہا اس کہ آپ کے لیے جو اجر آپ کو ملا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دیہاتی شخص کہہ رہا ہے، آپ کے لیے جو اجر و ثواب آپ کو ملا وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے زیادہ بہتر ہے، یعنی ان سے زیادہ بہتر ہے. اور جو ان کے وصال پر صبر کرنے سے آپ کو ملے گا وہ ثواب آپ کے لیے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر ہے، آپ کے والد سے بہتر آپ کا وہ ثواب ہے جو آپ کو ملا. اب دیکھیں ہم ثواب کو اہمیت ہی نہیں دیتے. اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ملا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچ گئے، وہ آپ سے بہتر ہے. بس خدا تعالیٰ نے ان کو وہ جگہ دی جو ان کے لیے بہتر تھی، اور آپ کو وہ چیز دی جو آپ کے لیے بہتر تھی، پھر غم کا ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس سے بڑھ کر اس سے بہتر تعزیت کسی نے نہیں کی. صبر کے میں وہ بتا رہا ہوں کیسے کس طرح سے صبر آسان ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک تدبیر عجیب و غریب بتائی. فرمایا کہ جب کوئی مصیبت آئے تو سب سے پہلے یہ غور کرو کہ یہ مصیبت آئی کہاں ہے، میرے دین پر آئی ہے یا دنیا پر. اگر دین محفوظ ہے تو خوش ہونے کی بات ہے کہ اصل سرمایہ محفوظ ہے، بس اس خیال کے ساتھ صبر آ جائے گا. باقی دنیا یہ تو خود ہی جانے والی ہے. بعض دفعہ زندگی میں یہ چھن جاتی ہے، دولت، پیسہ اور بہت کچھ، ملازمت، حادثات ہو جاتے ہیں، تو یہ تو زندگی میں ہی چھن جاتی چیزیں، ورنہ موت سے چھن جانا تو ضروری ہے. تو جو چیز چھن جانی تھی وہ تو چھن گئی، وہ تو جانے ہی والی تھی، اور جو چیز رہنے والی تھی یعنی دین، وہ الحمدللہ محفوظ ہے. اس طرح سے صبر آ جائے گا. تو یہ تو مختصراً دیکھیے یہ سب چیزیں سوچنے سے صبر کے وقت صبر آسان ہوتا ہے. اب بعض چیزیں وہ عرض کرنا ہے جو بے صبری کی مثالیں ہیں، جن کی وجہ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ صبر نہیں کر پا. بہت سی چیزیں ہیں، ہم تو چھوٹی بڑی یعنی کتنی ہی چیزیں بے صبری کی کرنے لگ جاتے ہیں، لیکن ایک دو موٹی موٹی چیزیں حکیم الامت مولانا شفیع طاہر رحمۃ اللہ علیہ کے مباحث سے سناتا ہوں. ایک دفعہ وہاں خشک سالی ہو گئی تھی، قحط ہو گیا تھا، بارش نہیں ہو رہی تھی. اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اب یہ مصیبت آ گئی. پہلے زمانے میں دنیا ایسی نہیں تھی جیسی آج ہے کہ دنیا کے مختلف کونوں سے کھانے پینے کی چیزیں ہمارے پاس پہنچ جاتی اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اگر کسی ایک ملک میں بارش نہ ہو اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا، دوسرے ممالک سے چیزیں آ جائیں گی. لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں تھا. اس زمانے میں اگر کسی علاقے میں بارش نہیں ہوئی تو وہاں کی فصل خراب ہو جائے گی اور نقصان ہو جائے گا، قحط ہو جائے گا. یہ طریقہ تھا، اس پر ظاہر پریشانی ہوتی ہے. لیکن موقع کس چیز کا ہے؟ صبر کا. اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ دیکھیں خوش سالی ہے یعنی بارش نہیں ہوئی ہے، لیکن لوگوں کا دستور العمل یہ ہے کہ حکایت کرتے ہیں. حکایت تو یہ ہے کہ بارش نہیں ہوئی، اب یہ یہی تذکرہ چل رہا ہے کہ بارش نہیں ہوئی. جیسے آج کل ہر وقت یہی تذکرہ ہے کہ فلاں وبا پھیلی ہوئی ہے، تو یہ تو حکایت ہے. اور رائے دیتے ہیں، اور رائے یہ ہے کہ بارش کی بڑی ضرورت ہے. تو یہ دو چیزیں ہو، ایک تو حکایت میں لگے ہوئے ہیں کہ بارش نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی ہے، یہ وجہ ہے، ایسی گرمی ہے، یہ ہے، وہ ہے. اور دوسرے ایک رائے دیتے ہیں کہ بھائی بڑی ضرورت ہے، بارش ہو جائے، بارش ہو جائے. اب اس پر فرماتے ہیں کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ان کے الفاظ پڑھتا ہوں، صاحبو عاقل بالغ کے ہر فعل کی کوئی غایت ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اس حکایت سے کیا مقصود ہے اور یہ رائے کس کو دی جاتی ہے؟ یعنی یہ حکایت کہ بارش نہیں ہو رہی ہے اور یہ رائے کہ بارش ہونی چاہیے، یہ تم کس کو سناتے ہو؟ اگر کسی کو تم سناتے نہیں تو کیا اس حکایت کے الفاظ قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ جن کا زبان سے نکالنا موجب ثواب ہے؟ اور ظاہر ہے کوئی نہ کوئی تو غرض ہوگی، تو وہ غرض بجز شکایت کے کچھ اور بظاہر لگتی نہیں. ظاہر ہے کہ خالق اس حالت کا، چاہے بارش ہو یا وبا، بارش کا نہ ہونا ہو یا وبا ہو، وہ تو حق تعالیٰ ہے. تو یہ شکایت ہوئی کس کی؟ یہ شکایت تو ان کی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی شکایت ہوئی، اور یہ رائے انہی کو دی جاتی ہے. اور ادھر یہ بھی طے ہے کہ کسی امر کی شکایت اس کے نامناسب ہونے کی، یعنی ہم یہ گویا یہ کہہ رہے ہیں کہ بارش جو نہیں ہوئی تو یہ نامناسب بات ہے. اس لیے جب آپ کسی فعل کے نامناسب ہونے کو بیان کریں گے تو پتہ چلا کہ جو کرنے والا ہے اس کی بات کو آپ غیر مناسب کہہ رہے ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے. بتائیے اللہ تعالیٰ کی بات کو نامناسب کہنا، اس پر حکیم الامت نے لکھا ہے کہ اگر قصدن اور عمدن ایسا ہو تو کفر ہے، کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اعتراض کر دیا اور اللہ تعالیٰ کو ایک رائے دے دی. لیکن فرمایا کہ چونکہ یہ لازم بدون التزام ہے اس لیے فتویٰ تو کفر کا نہ دیا جائے گا، مگر ہاں سخت بے ادبی اور گستاخی ہے اور جسارت ہے، اس کو ضروری کہا جائے گا کہ یہ سخت بے ادبی اور گستاخی اور جسارت ہے. اور ایسی باتوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عتاب بھی ہوتا ہے، لیکن اہل اللہ کا ہوتا ہے، عام آدمی کو نہیں ہوتا. ایک بزرگ ایک جنگل میں رہا کرتے تھے اور بارش ہوئی ایک روز جنگل میں، تو چونکہ ان میں بزرگوں میں ترحم بھی بہت ہوتا ہے کہ بھائی لوگ مشکل میں پڑے ہوئے، تو کہنے لگے کہ اگر یہ بارش کھیتوں میں ہوتی تو اچھا ہوتا، بس اعتاب ہو گیا. الہامن آواز آئی، تم یعنی اللہ تعالیٰ جہاں چاہیں برسائے بارش، تم کون ہو بیچ میں بولنے والے؟ اسی طرح سے ایک اور بزرگ کا قصہ ہے کہ بارش ہوئی تو کہنے لگے واہ کیا موقع پہ بارش ہوئی. دیکھیے بظاہر یہ لفظ تو مزہ اور تحسین کے لیے ہے، لیکن اعتاب ہوا ان پر، اور اعتاب یوں ہوا کہ آواز آئی او بے ادب، بے موقع کب ہوئی تھی بارش؟ جو آج کہتا ہے کہ بڑے موقع سے بارش ہوئی، جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ بھی ہوگا تو وہ تو مناسب ہی ہوتا ہے. یہ اہل اللہ ہوتے ہیں، ان پہ اس طرح سے عتاب ہو جاتا ہے. اس لیے بڑی ایک صاحب ہیں، انہوں نے کراچی میں بتا رہے تھے، جا رہے تھے تو سڑک پر گڑھے تھے، بس دیکھیے سڑک پر گڑھے ہیں اس طرح سے اعتراض کیا. فوراً ان کو خیال آیا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی مشیت سے ایسا ہو رہا ہے، تو یہ اعتراض تو اللہ تعالیٰ پہ ہو گیا. تو دیکھیے یہ اس میں نقصان ہے، یہ سب بے صبری کی علامتیں ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح سے مرض میں، مرض میں اب اس کا ذکر کر رہے ہیں صرف، اور شکوہ شکایت کر، دوا تو کریں، احتیاطی تدابیر تو کریں، لیکن شکوہ کرنا اور یوں کہنا کہ میاں ہم تو مصیبت میں پھنس گئے، کوئی بیمار ہو جائے، نہ کریں نہ کریں، تو اب مصیبت میں پھنس گئے اس کا اظہار کر رہے ہیں. بھائی تدبیر تو کر سکتے ہیں، ابھی اس کا ذکر بھی کرنا تھا لیکن معاہدہ انشاءاللہ کہ تدبیر کیسی اور کس حد تک، لیکن یہ شکوے شکایت تو مریض کو بھی جائز نہیں. یہ کہنا کہ میاں کس مصیبت میں پھنس گئے، تو فرمایا حکیم الامت نے کہ اظہار مرض میں بھی دو حیثیتیں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ کسی نے حال دریافت کیا، اس وقت تو جو اپنی حالت ہے وہ بیان کرنا چاہیے، کسی کے پوچھنے پر بھی اپنی کیفیت بیان نہ کرنا یہ بھی ایک قسم کا کبر ہے، اس لیے کہ پوچھنے والا شفقت سے حال پوچھتا ہے اور یہ گویا کہتے ہیں ہم نہیں بتاتے. تو انہوں نے تو بڑا توکل بظاہر کیا، لیکن حقیقت میں ایک مسلمان کی دل آزاری اور اہانت کی، اور پوچھنے پر بیان کر دینا اپنے مرض کی حالت کو، یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا بخار تھا، بخار کے بارے میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار ہے، اور ایسا بخار ہے جس قدر دو آدمیوں کو ہوتا ہے، اس لیے ثواب بھی مجھ کو دو گنا ملتا ہے. تو یہ بھی صبر کے خلاف ہے کہ تکلیف میں پڑے ہیں تو کسی سے سیدھے منہ بات ہی نہیں کرنا. یاد رکھو اپنے چاہنے والوں کا اکرام چاہیے، یہ صبر ہے. طبیعت خراب ہے، سر میں درد ہے، عورتوں کو بھی سیکھنا چاہیے، مردوں کو بھی سیکھنا چاہیے کہ بھائی طبیعت خراب ہو گئی ہے، لیکن دوسروں کا اکرام بھی تو ضروری ہے. بیوی ہے تو بیوی کو شوہر کا اکرام بھی تو کرنا چاہیے، اس طرح شوہر کو بیوی کے ساتھ شفقت کرنی چاہیے. ضرور بیان کرنا چاہیے، لیکن لہجے میں شکایت نہ ہونا چاہیے. اور دوسرا انداز یہ ہے کہ دوسری حیثیت یہ ہے کہ شکایت کی عنوان سے اظہار کریں، وہ یہ ہے کہ میاں صاحب مصیبت میں پھنس گیا ہوں، کیا کروں، کس بات میں پکڑا گیا، پتہ نہیں کیا گناہ، یہ سب باتیں شکایت کی. دیکھیے ہے تو بات وہی، لیکن دو انداز سے کہی گئی. تو ایک تو حکم کے تحت اکرام کیا گیا پوچھنے والے کا، اور دوسرے میں اللہ تعالیٰ پہ اعتراض ہو گیا. فرماتے ہیں کہ اس طرح جس بندے نے یہ سمجھ لیا کہ مرض اور مصیبت کا آنا میرے لیے رحمت ہے، اور اس سے میرے نفس کی تہذیب ہوگی، مجھے ثواب ملے گا، میرے لیے حکمت اور رحمت ہے، اس لیے وہ دل سے اس پر راضی ہو جاتا ہے، وہ اس میں تکلیف ہو، اور اس کی زبان سے کبھی شکایت کا کلمہ نہ نکلے گا. بلکہ بعضے تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بیماری میں بھی مسرت ہوتی ہے، بیماری میں بھی مسرت خوشی. ایک کا لکھا قصہ کہ ملت نے کہ یہاں تھانہ بھون میں ایک خان صاحب تھے، بہت بوڑھے تھے اور اکثر بیمار رہتے، مگر کیسی ہی سخت تکلیف میں ہوتے اور کوئی پوچھتا کہ خان صاحب کیسا مزاج ہے، بس ہنس دیتے اور کہتے کہ اللہ کی رحمت ہے. دیکھیے یہ ہے، یہ صبر کا، یہ صبر کی علامت ہے. دوسری بے صبری کی ایک علامت یہ ہے کہ لایانی کام میں لگ گئے، لایانی باتوں میں لگ گئے، لایانی کلام جتنا ہے، لایانی باتیں سب بے صبری. ایک آخری چیز جو عرض کرنی تھی، ہے تو دو چار منٹ اور لے لوں گا، کہ صبر کا یہ مطلب نہیں کہ تدبیر نہ کرو. یہ حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب نے لکھا ہے کہ صبر کا تعلق ہاتھ پیر سے نہیں بلکہ قلب سے ہے، اور قلب کا وظیفہ یہ ہے کہ صبر کرے. اور صبر تو وہ ہے کہ دل ہی دل میں آدمی یوں سوچے، جو ہم عرض کیا گیا، یہ چیز من جانب اللہ ہے، اس میں میرے لیے ہی حکمت تو رحمت ہے. لیکن جدوجہد بھی کرو، کوشش بھی کرو، ہاتھ پیر سے صحیح بھی کرو، یہ صبر کے منافی نہیں. علاج کراؤ اگر بیمار ہو گیا ہے، اگر بیماری پھیلی ہوئی ہے اس سے بچنے کی پوری پوری کوشش کرو، وہ یہ جو ہے احتیاط. مثلا آج کل کی جو بیماری ہے اس میں احتیاط کون بتائے گا؟ ماہر ڈاکٹر جو بہت زیادہ اس مرض کو اچھی طرح سے جانتے ہیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ بھائی کیا احتیاط اس میں ضروری ہے، ان احتیاطوں کو کرو، یہ صبر کے منافی نہیں. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یاد رکھو دوا کرنا صبر کے خلاف نہیں. شریعت نے ہمیں اس کا مکلف نہیں کیا کہ دوا نہ کرو یا تدبیر نہ کرو. یہ شبہ صبر کی حقیقت نہ جاننے سے ہوا ہے. صبر کے معنی تو استقلال کے ہیں. دوا کرنا، مصیبت آ گئی ہے تو اس کو دور کرنے کی تدبیر کرنا، یہ بے استقلالی کا فرد نہیں ہے، یہ بے صبری نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تدبیر اور دوا فرمائی ہے، چنانچہ پچھلے لگوائے ہیں، زخم پر مہندی رکھی ہے، بارش کی کمی میں دعا فرمائی ہے. دیکھیے ایسے امور میں جہاں پہ بے بس ہو جائے آدمی اور کوئی تدبیر نہ ہو تو وہاں دعا ضروری ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر حمید اللہ صاحب رحم اللہ، سر وہ تو عجیب ہی تھے. مجھ کو ایک بار خط میں لکھا، میں نے کہا حضرت کوئی تدبیر سمجھ میں نہیں آتی، بس دعا کر رہا ہوں. تو حضرت نے جواب میں لکھا دعا سب سے بڑھ کر تدبیر ہے، دعا سب سے بڑھ کر تدبیر ہے. تو تدبیر تو کرنی، کچھ نہ ہو تو دعا کرو. اور ایک مارکے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو دو زرہ آپ پہنے ہوئے تھے، دوسروں کے پاس تو ایک ایک تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو زرہ وہ چیز ہوتی ہے جو اوپر سے پہن لیتے ہیں، اس میں لوہے کی ہوتی ہے، اس طرح کی ہوتی ہے بنی ہوئی کہ اس کو پہن سکتے ہیں، یا اس پہ تلوار ماری جائے تو وہ جسم کو زخمی نہیں کرتی. تو یہ جو تھا لکھا ہے کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ نے، یہ اپنے عاجز ہونے کا اظہار تھا. صبر میں یہ نہ کرو کہ شکایت کرو، یہ سمجھ لیں کہ دوا کرنا، تدبیر کرنا، کوشش کرنا، پوری بھرپور کوشش کرنا، یہ صبر کے منافع نہیں ہے. ہم لوگ یہاں ہوتے تھے، ہمارے بعض دوستوں کو جو بھی سن رہے ہیں ان کو یاد ہوگا کہ حضرت ڈاکٹر عبد اللہ صاحب رحم اللہ کے ساتھ حج کرنے کی توفیق ہوتی رہتی تھی. تو اس گرمی کے دن ہوتے تھے، تو اس زمانے میں یہ مینا ایسا نہیں تھا جیسا اب ہے، وہ انتظام کرنا پڑتا تھا ڈیزرٹ کولر کا بھی، سب گرمی ہوتی تھی، ڈیزرٹ کولر کا خود انتظام کرتے تھے. تو اب اگر ڈیزرٹ کولر میں کوئی خرابی ہو گئی، وہ پورا ٹھنڈا نہیں کر رہا ہے، تو حضرت اس میں لگ جاتی تھی جس کو ٹھیک کرو، یوں کرو، یوں کرو، اس کو ڈائیورس، اس کو دیکھو، باقاعدہ اسے پوری دلچسپی، حالانکہ مینا میں عبادت ہر ایک تو عبادت ہی کرتا رہتا ہے، وہاں ذکر اذکار میں لگے رہتے ہیں، لیکن نہیں، اس کو چھوڑ کر حضرت اس طرف توجہ فرماتے تھے اور تدبیر کرتے تھے. ایک عجیب بات یہ لکھی ہے کہ ملومت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ شاید ایک شبہ کوئی کرے کہ گو دوا کرنا، تدبیر کرنا صبر کے منافی تو نہیں ہے، لیکن ادنا درجے کا صبر ہے یہ، تو اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ دوا اور تدبیر چھوڑ دے. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ میں کہتا ہوں، ان کے الفاظ ہیں، میں کہتا ہوں کہ کمال صبر یہ ہے کہ دوا کرے اور پھر خدا پر نظر ہو، اور دوا کو چھوڑ کر پھر خدا پر نظر رکھنا، یہ کون سا کمال ہے؟ اس وقت تو خامخواہ خدا پر نظر ہوگی. یہ تمام کا یہی طریقہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خطرہ ہوا کہ ان کو پکڑ لیں گے، وہ جو ہو گیا تھا انہوں نے کسی کو مکہ مارا، وہ مر گیا تھا. تو کیا کیا انہوں نے؟ وہیں بیٹھے رہ گئے؟ نہیں، بھاگے. اور اس کے بعد اسی طرح سے یہ چیزیں توکل کے خلاف نہیں ہیں، تدبیر تو کرنی پڑے گی. اس طرح سے اونٹ کا قصہ آپ کو سب کو معلوم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صحابی کو کہ بھائی پہلے اونٹ کو باندھو، اس کے بعد اللہ کے حوالے کرو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، بنیادی چیزیں کافی حد تک ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ عین موقع دیکھیں، صبر کے لیے تو مشق ضروری ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں مشق کی توفیق دے. چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو گھروں میں ہوتی رہتی ہے اور میاں بیوی کے درمیان، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے. یہ میاں بیوی صبر ہی نہیں کرتے، یہ سمجھتے ہیں کہ بیوی میری اتنی اپنی ہے، اور شوہر یہ سمجھتا ہے اور بیوی سمجھتی ہے کہ شوہر میرا اتنا اپنا ہے کہ اس کے لیے جو چاہے کرو، یہاں صبر والے کی ضرورت ہی نہیں. جیسے بعض لوگ کراچی کے نوجوانوں کو، جو جتنا زیادہ قریبی دوست اس کو اتنی زیادہ گالم گلوچ سے بات کرتے ہیں، یہ تو اپنا ہے، جو چاہا بول دیا، شوہر نے جو چاہا بیوی کو بول دیا، بیوی نے جو چاہا شوہر کو بول دیا، صبر کہاں گیا؟ اور چیزوں کو تو چھوڑیں، صبر کہاں گیا؟ صبر کر لینا چاہیے، صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. آمین اللہم آمین.